نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. محترم حضرات، معاشرتی مسائل سے متعلق میرا بیان چل رہا ہے کہ شاید 2-3 سال ہو گئے. اللہ تعالیٰ اسلامی معاشرتی امور پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. شادی اور بیاہ کے مسائل بھی میں نے بیان کیے اور جہیز اور مہر کے مسائل بھی میں نے بیان کیے. اس کے بعد میرا دل چاہا کہ میں کچھ شوہر اور بیوی کے حقوق کے بارے میں عرض کر دوں، اس لیے کہ اسلام نے تفصیل سے ان کے حقوق مقرر فرمائے اور یہ ایک مسلم مسئلہ ہے. تمام علماء کا اس پر اتفاق ہے کہ اگر حقوق صحیح طریقے سے ادا کیے جائیں، اور اسی کو عدل و انصاف بھی کہتے ہیں، تو نہ تعلقات میں کوئی خرابی پیدا ہوگی نہ معاشرے میں کوئی خرابی آئے گی. اور اگر حق تلفیاں ہونے لگیں، ہر ایک یہ چاہے کہ مجھے میرے حقوق بلکہ اس سے بھی زیادہ مل جائیں اور دوسرے کو اس کے ضروری حقوق بھی نہ ملے، وہ بھی میں ہڑپ کر لوں اور ہضم کر لوں، تو اس سے معاشرت کی ناہمواری پیدا ہوتی ہے اور مسائل پیچیدہ ہو جاتے ہیں، الجھ جاتے ہیں، عدل و انصاف ختم ہو جاتا ہے. جبکہ سکون اور امن و امان کا دار و مدار عدل و انصاف پر ہے. جتنا عدل و انصاف ختم ہوتا چلا جائے گا، امن و امان برباد ہوتا چلا جائے گا. پورے ملک سے اگر عدل و انصاف اڑ جائے، خدا نہ کرے، تو ملک تباہ ہو جائے گا. وہ بدامنی کسی کیفیت پیدا ہوگی کہ جس کا ماضی میں تصور بھی نہیں کیا جا سکتا تھا. اور اگر عدل و انصاف کے اوپر تمام معاشرہ قائم ہو، حقوق سب کے ادا کیے جا رہے ہوں، خوش دلی کے ساتھ ادا کیے جا رہے ہوں، تو ایسا سکون اور اس قدر اطمینان معاشرے کے اندر ہوتا ہے کہ دنیا میں وہ کہیں نظر نہیں آتا. اور تاریخ میں اس کی مثالیں بہت ہیں کہ جب بھی عدل و انصاف کا بول بالا ہوا، عدل و انصاف کا دور دورہ ہوا، پورے معاشرے میں سکون اطمینان پیدا ہو گیا. اور جیسے جیسے عدل و انصاف اٹھتا رہا، اتنی ہی بے اطمینانی اور بے سکونی بلکہ بدامنی پیدا ہوتی چلی گئی. آپ ذرا بھی غور کریں گے خود اپنی اس تاریخ پر جو 50 سالہ ہے، تو آپ اس میں بھی یہی دیکھیں گے کہ تمام تر مدار سکون اور امن و امان کا عدل و انصاف پر ہے. حقوق کے صحیح طریقے سے ادا کرنے اور انصاف کے ساتھ وصول کرنے کا نام عدل و انصاف ہے. اللہ تعالی نے حقوق مقرر فرمائے ہیں اور اس قدر تفصیل کے ساتھ مقرر فرمائے ہیں کہ کسی بھی مذہب میں اور کسی بھی فلسفہ اخلاق میں اتنی تفصیلات نہیں ملیں گی. اس لیے کہ اسلام کا مقصود اصلی ہے عدل و انصاف کا قائم کرنا. اسلام نام ہے عدل و انصاف کا, اور حکومت نام ہے اس عدل و انصاف, حکومت اسلامی نام ہے اس عدل و انصاف کے قائم کرنے کی چیز جو ہے وہ حکومت ہے. اگر عدل و انصاف ہی نہ ہو یا ہو لیکن حکومت اس قائم نہ کرے تو ظاہر بات ہے کہ اس کا نتیجہ فساد کے علاوہ اور فتنے کے علاوہ کچھ نہیں ہوگا. ہمارے ہی ملک کو نہ دیکھیں مگر چونکہ اپنا ملک ہماری نظروں کے سامنے رہتا ہے, حالات ہر وقت اور روزانہ کے معلوم ہوتے رہتے ہیں, اس لیے خیبر سے لے کر کراچی تک دیکھ جائیے اور دوسری جانب مشرق اور مغرب میں دیکھ جائیے, یہاں سے ذرا نظر آگے بڑھائیے تو دوسرے مسلمان ملکوں میں دیکھ جائیے کہ وہاں کیا صورتحال ہے. جہاں بھی آپ دیکھیں گے اور غور فرمائیں گے تو بس یہی نظر آئے گا کہ اگر عدل و انصاف ہے تب تو امن و امان ہے, اور اگر عدل و انصاف اٹھ گیا ہے تو امن و امان ختم ہو گیا, بد امنی اور فتنہ و فساد نے اس کی جگہ لے لی. اور ابھی میں نے بتا دیا کہ عدل و انصاف ہے حقوق کے صحیح طریقے سے ادا کرنے اور صحیح طریقے سے وصول کرنے کا نام, یہ ہے عدل و انصاف. اس کے لیے ضرورت ہے کہ وہ حقوق تفصیل کے ساتھ سامنے آنا چاہیے. چنانچہ موجودہ زمانے میں جو حکومتیں ہیں انہوں نے اپنے طور پر بہرحال حقوق مقرر کیے, عوام کے کیا حقوق ہیں, حکومت کے کیا حقوق ہیں, اسمبلی کے کیا حقوق ہیں, فلاں کے کیا حقوق ہیں, مقرر کیے ہیں اپنے طریقے پر, اسلامی طریقے پر نہیں, اپنے طریقے پر مقرر کر رکھے ہیں. چلیے اسی کو مان لیا جائے, اگر یہ حقوق جو مقرر کیے ہیں خود ان کو صحیح طریقے سے ادا کیا جائے تو کوئی بد امنی نہ ہوگی, اور اگر اسلام کے قائم کردہ اور مقرر کردہ حقوق کو ادا کیا جائے تو نہ صرف امن و امان اور سکون و اطمینان بلکہ برکت اور رحمتوں کے انبار لگ جائیں گے. بہرحال حقوق مقرر کرنا ضروری ہے, وہ حقوق ایک طرف حکومت اور اہل حکومت کے ہوتے ہیں, دوسری جانب رعیت کے ہوتے ہیں, اور پھر ان میں بھی حکام اور افسران بالا الگ ہوتے ہیں. موجودہ زمانے کی بات کر رہا ہوں, ورنہ اسلامی اعتبار سے جو حقوق اب بادشاہ کے اور خلیفہ کے ہیں وہی ایک عام مسلمان کے, جو حقوق اسلام نے ایک عام مسلمان کو دیے ہیں وہی خلیفہ کو دیے, وہی بادشاہ کو دیے, اس سے زیادہ نہیں. چنانچہ اسلامی قانون اور اسلامی حقوق کے اعتبار سے سب سے بڑے بادشاہ پر بھی عدالتی مقدمہ قائم ہو سکتا ہے اور ایک ادنا مسلمان قائم کر سکتا ہے, مستثنا نہیں ہے. حقوق کے اعتبار سے کوئی مستثنا نہیں ہے. ابھی میں نے آپ کو بتا دیا کہ ایک ادنا درجے کا مسلمان مسلمان ہی نہیں بلکہ شہری, چاہے وہ کافر ہو, اگر اس کو اپنی حق تلفی نظر آ رہی ہے بادشاہ کی جانب سے تو وہ عدالت میں بادشاہ کو کھینچ کر لا سکتا ہے اور وہاں پر اپنا مقدمہ لڑ سکتا ہے. کہاں ملے گی ایسی مساوات؟ اصل مساوات یہ ہے, یہ مساوات نہیں کہ صدر کو مستثنی کر دیا قانون سے اور عدالت سے, وزیر کو مستثنی کر دیا قانون سے اور عدالت سے, یہ وہ نہیں ہے, انصاف نہیں ہے. آپ کو میں نے کبھی واقعہ سنایا تھا غالبا کہ حضرت علی کرم اللہ وجہ ملک کے بادشاہ تھے, خلیفہ تھے, امیر المومنین تھے, اور ان کا جتنا بلند مقام ہے اللہ کے یہاں وہ ہم نہیں بتا سکتے. ایک موقع پر ان کی زرہ یعنی وہ جنگی کرتا, جنگی قمیض جو ہوتی ہے وہ گم ہو گئی. ان کو کہیں جانا تھا جنگ کے اندر, تلاش کیا نہ ملی. بازار میں گزر رہے تھے, دیکھا کہ ایک یہودی کے پاس وہ رکھی ہوئی جو فروخت کرنا چاہتا ہے. فرمایا تو میری ہے, اس نے کہا نہیں میری ہے جی, بادشاہ کہہ رہا ہے کہ یہودی سے جو اس شہر کا ہے, جو اسی مسلمان ملک کی رعیت ہے اور ہے غیر مسلم, اس نے کہا نہیں میری ہے. کہ چلو عدالت میں چلو اس کا فیصلہ کرائیں, حاضر ہو گئے دونوں, پہنچ گئے, بادشاہ بھی ہے اور وہ بھی. اس زمانے کا جو جج تھا شریع قاضی, اس کو بھی دیکھیے, اس نے بادشاہ کے لیے کوئی علیحدہ جگہ نہیں رکھی, بلکہ وہی بیان دینے والے یعنی مدعی اور مدعا علیہ کے کٹہرے میں کھڑا کر دیا دونوں کو. یہ نہیں کہ امیر المومنین لا اس کو یہاں بٹھا دو, دونوں کو ایک مقام پر کھڑا کیا اور پھر باقاعدہ مقدمے کی سماعت شروع کر دی. حضرت علی سے کہا کہ گواہ لاؤ آپ اپنے کہ یہ زرہ آپ کی ہے. انہوں نے اپنے صاحبزادے حسن امام حسن کو پیش کیا اور ایک اپنے غلام کو پیش کیا. جج نے کہا کہ امام حسن کی شہادت اور گواہی معتبر نہیں ہے آپ کے حق میں. خیال فرمائیے, ان کی گواہی اور شہادت آپ کے حق میں معتبر نہیں. حضرت علی نے فرمایا سبحان اللہ, میرے اس صاحبزادے کو تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت کے نوجوانوں کا سردار کہا ہے, یہ جھوٹ بولے؟ کہا کہ نہیں, قانون معتبر نہیں, لہذا کوئی دوسرا گواہ لاؤ. فرمایا کہ دوسرا کوئی گواہ نہیں, گواہی چونکہ نامکمل تھی اس لیے قاضی صاحب نے فیصلہ کر دیا کہ یہ یہودی کی ہے, دے دو. بادشاہ کے خلاف فیصلہ ہو رہا ہے, کیوں؟ اس لیے کہ قانون کے مطابق اس کی شہادت نہیں ہے. اس لیے کہ قانون اسلامی میں بیٹے کی شہادت باپ کے حق میں یا باپ کی شہادت بیٹے کے حق میں مقبول نہیں, چاہے کتنے ہی بڑے ولی ہوں, چاہے ہمیں یقین ہو کہ وہ جھوٹ نہیں بول رہے, لیکن قانون ہے, یہ معتبر نہیں. اسی بنیاد پر قاضی صاحب نے رد کیا تھا ان کی شہادت کو. یہودی نے جب یہ دیکھا کہ بادشاہ وقت امیر المومنین ایک عام آدمی کی طرح عدالت میں آ گیا اپنا حق ثابت کرنے کے لیے, لیکن وہ قانون کے مطابق ثابت نہ کر سکا اور یہ میرے حق میں فیصلہ کر دیا گیا, اس سے زیادہ عدل و انصاف کسی مذہب میں نہیں ہو سکتا, وہ اسلام لے آیا. اور اس نے کہا کہ یہ آپ کی ہی زرہ, میرا مقصود تو یہ تھا اس کہ دیکھ لیجیے کھینچ لیا. عدالت میں دونوں پہنچ گئے, مسلمان نہیں کی بلکہ یہودی,
لیکن شہری اس ملک کا شہری ہے.
حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کا ایک صحابی سے کچھ قصہ پیش آ گیا جبکہ وہ امیر المومنین تھے. ان کا روب، ان کا دبدبہ اور ان کا جاہ و جلال تاریخ میں معلوم ہے سب. امیر المومنین نے ان صحابی سے کہا، ان کا نام اس وقت مجھے یاد نہیں آ رہا، ان صحابی سے کہا کہ چلو عدالت میں فیصلہ کرائیں گے اپنا. مدینے کے قاضی کی عدالت میں لے گئے. اس وقت مدینے کے قاضی ایک مشہور صحابی تھے جن کا نام تھا زید ابن ثابت رضی اللہ عنہ. بڑے قابل اعتماد صحابہ کرام کو ان پر پورا اعتماد تھا، حضور کو اعتماد تھا. وہ قاضی تھے. جب انہوں نے دیکھا کہ امیر المومنین آ رہے ہیں ایک عام آدمی کے ساتھ، تو انہوں نے امیر المومنین کے لیے الگ جگہ کرائی. امیر المومنین فاروق اعظم نے کہا، تم نے پہلی ناانصافی یہ کی کہ میرے لیے تم نے الگ جگہ کرائی، یہ ناانصافی ہے. میں اپنے مدعا علیہ کے ساتھ کھڑا ہوں گا. خود منع کر دیا، خود روک دیا. چنانچہ مدعا علیہ کے ساتھ کھڑے ہو گئے. دونوں نے اپنے اپنے دلائل پیش کیے، فیصلہ ہو گیا جو کچھ بھی ہونا تھا. میرے عرض کرنے کا مقصود یہ تھا کہ عدل و انصاف کی ترازو میں سب برابر ہیں، کوئی اونچا نیچا نہیں، کوئی چھوٹا بڑا نہیں. جب تک یہ بات رہے گی عدل و انصاف قائم رہے گا، اور جب چھوٹے بڑے کی تفریق آ جائے گی عدل و انصاف باقی رہ نہیں سکتا. ملک میں بدامنی پھیلے گی، فساد پھیلے گا، لڑائیاں ہوں گی، بغاوتیں ہوں گی. جس طریقے سے ایک ملکی نظام کے لیے عدل و انصاف بہت ضروری ہے اور حقوق کی ادائیگی یہ بھی بہت ضروری ہے، اسی طریقے سے یہ چھوٹا سا خاندان جو ہوتا ہے، شوہر اور بیوی سے مل کر، اس کے اندر بھی عدل و انصاف جب تک رہے گا خوشحال زندگی رہے گی، اور جب یہ اٹھ جائے گا تو زندگی کے اندر پیچیدگیاں اور الجھنیں پیدا ہو جائیں گی. اس لیے کہ حقوق یہاں پر بھی ہیں، شوہر کے بھی حقوق ہیں، بیوی کے بھی حقوق ہیں. جس طرح ماں باپ اور اولاد کے ہیں وہ الگ بحث ہے. ان حقوق کو سمجھ کر صحیح طریقے سے ادا کرنا اور صحیح طریقے سے وصول کرنا، یہ اگر صحیح انداز میں ہو جائے گا خاندانی نظام بڑا مبارک ہوگا، برکتوں سے بھرپور ہوگا، اور ایسا اطمینان اور سکون ہوگا اس خاندان کے اندر کہ دنیا دیکھ کر رشک کرے. اور اگر حضرت اس کے خلاف ہوا، شوہر اپنے حقوق ادا نہیں کرتا اور زوجہ اپنے حقوق ادا نہیں کرتی، تو خاندانی نظام درہم برہم ہو جائے گا. نہ اولاد صحیح رہے گی، نہ بیوی کے رشتہ دار صحیح رہیں گے، نہ شوہر کے رشتہ دار صحیح رہیں گے. دونوں خاندانوں تک یہ سرایت کرے گا، یہ فتنہ اور یہ بے انصافیاں اور یہ حق تلفیاں دونوں خاندانوں تک جائیں گی. اور اگر کوئی ایسا علاقہ ہے جہاں پر تلوار سے اور بندوق کی گولی سے بدلہ لیا جاتا ہے، تو دونوں خاندان ٹکرائیں گے، شوہر کے رشتہ دار، زوجہ کے رشتہ دار، اور وہ جنگ شروع ہوگی جو صدیوں تک جاری رہے گی. اللہ محفوظ رکھے. حق تلفیاں اگر پائی جائیں، حقوق کی ادائیگی اگر صحیح طریقے سے ہے، جنت بن جائے گا گھر، یہ چھوٹا سا خاندان جنت بن جائے گا. اسی لیے اسلام نے اس پر بہت زیادہ زور دیا، کیونکہ جب ایک خاندان جنت بن جائے تو اب اس کی نسل پھیلے گی اور اس کو دیکھ کر لوگ عبرت حاصل کریں گے، وہی طریقے اختیار کرنے کی فکر کریں گے، تو اب یہ امن و امان اور یہ عدل و انصاف دور تک پہنچے گا. یقین رکھیے کہ اجتماعی طور پر کسی کی اصلاح نہیں ہوتی، اصلاح چلتی ہے انفرادی، اور جو اجتماعی اصلاح کے تصور میں ہیں وہ گمراہی میں مبتلا ہے. اجتماعی طور پر اصلاح نہیں ہوتی. ایک جماعت ہے، فرض کیجئے 20,000 آدمیوں کی، ہر ایک کے خیالات مختلف ہیں، ہر ایک کے جذبات مختلف ہیں، ہر ایک کا مسلک مختلف ہے، ہر ایک کی راہ مختلف ہے. اب اگر کوئی لیڈر اٹھے اور یہ چاہے کہ میں ان 20,000 لوگوں کو اجتماعی طور پر اپنے راستے پر ڈال دوں اور ان کی اصلاح کر لوں، ناممکن ہے. مفادات جب تک ہیں اس وقت تک ان کے درمیان اتحاد رہے گا، جب مفادات ختم ہو جائیں گے یا حاصل نہ ہوں گے اتحاد ٹوٹ جائے گا، اصلاح کی کوئی صورت باقی نہ رہے گی. اصلاح جو چلتی ہے انفرادی چلتی ہے، ایک شخص ہوتا ہے پھر دوسرا ہوتا ہے پھر تیسرا ہوتا ہے، اسی طریقے سے اصلاح انفرادی طریقے سے بڑھتے بڑھتے جماعتی شکل اختیار کر لیتی ہے. وہ جماعت کے جو اصلاح یافتہ ہے اس انداز میں بہترین جماعت ہوتی. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور اسی طریقے سے دوسرے انبیاء کرام، ان سب کی کوششوں اور محنتوں پر آپ غور فرمائیں. دعوت تو دیتے رہے لیکن اصلاح جو کی وہ انفرادی کی، دعوت تو سب کو دیتے رہے کہ یہ راہ سچی ہے، یہ دین حق ہے، یہ اللہ کا راستہ ہے، ادھر آ جاؤ، لیکن اصلاح جو شروع کی وہ انفرادی شروع کی. صدیق اکبر کی اصلاح فرما دی، فاروق اعظم کی اصلاح فرما دی، عثمان غنی کی اصلاح فرما دی، حضرت علی کی اصلاح فرما دی، ایسے ہی دوسرے صحابہ کرام کی فردن فردن اصلاح فرمائی، جماعتی شکل میں نہیں. جب یہ اصلاح یافتہ افراد جمع ہو گئے، خود بخود جماعت بن گئی، اور ایسی جماعت بنی کہ جس کو توڑنا ناممکن ہو گیا، ایسی جماعت بنی. تو اصلاح ہمیشہ جو کارگر ہوتی ہے، دیر پا ہوتی ہے، اور صحیح اور مستحکم بنیادوں پر قائم ہوتی ہے، وہ انفرادی ہے. اجتماعی اصلاح کا تصور نکال دینا چاہیے، کیونکہ لوگوں کے جذبات، ان کے تعلقات، ان کے میلانات، ان کے رجحانات الگ الگ ہیں، اور ہر ایک اپنے اپنے رجحان میں پکا ہے. کل حزب بما لدیہم فرحون، ہر جماعت اپنے نظریات میں خوش ہے، ہر جماعت اپنے خیالات میں مست ہے اور مگن ہے. کہاں تک آپ کریں گے؟ ہاں، یہ انفرادی اصلاح چلتی ہے. اس لیے قرآن کریم نے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی پر زور دیا، انفرادی اصلاح پر، کہ پہلے فرد اپنی اصلاح کرے جو شوہر ہے، فرد اپنی اصلاح کرے جو بیوی ہے، ان دونوں کے اجتماع سے خاندان تشکیل پائے گا، بشرطے کہ حقوق صحیح طریقے سے دیے لیے جا رہے ہوں، اور اگر اس کے خلاف ہوگا خاندان درہم برہم ہو جائے گا. یہاں سے چلی اصلاح، دو آدمیوں کی اصلاح کر کے بذریعہ نکاح ان دونوں کو ملا دیا، مربوط کر دیا. اب اس کے بعد خاندان شروع ہوا، ایک بچہ، دو بچے، 10 بچے، 15 بچے، 20 بچے ہو گئے. چونکہ یہ دونوں پہلے سے تربیت یافتہ ہیں، اصلاح شدہ ہیں، اس لیے اپنے بچوں کو بھی اسی پر لگا دیا. چند سال کی مدت میں
25 آدمی اصلاح یافتہ ان دو سے تیار ہوئے. بتائیے کتنی جلدی اس کا اثر ظاہر ہوا اور کس قدر دیر پا ہوگا ہم اس کا اندازہ نہیں لگا سکتے, صدیوں اور نسلوں تک چلے گئے. اس کی طرف توجہ نہ رہی اور دوسری طرف ہم بھٹک گئے. اس لیے اسلام نے بہت زیادہ زور دیا ہے خاندانی اصلاح پر, یعنی شوہر اور بیوی کے درمیان اصلاح ہونا چاہیے اور عدل و انصاف رہنا چاہیے. اور جہاں کہیں عدل و انصاف کے اندر فرق پڑا ہے قرآن کریم ہدایتیں دے رہا ہے, خوب ہدایتیں دے رہا ہے اس سلسلے میں کہ اگر یہ حقوق کے معاملے میں کچھ خلل واقع ہو جائے تو تم یوں کرو اور یوں کرو اور یوں کرو اور یوں کرو, یعنی اصلاح کی پوری کوشش کرو. واللاتی تخافون نشوزہن فعظوہن, اور اگر اپنی بیویوں سے تمہیں نافرمانی کا خوف ہے, تمہاری بات نہیں مانتی, حکم عدولی کرتی ہیں, نافرمانیاں کرتی ہیں, اوپر چڑھ کر آتی ہیں, خوب سلا باتیں سناتی ہیں, گالی اور کوسنے خوب دیتی ہیں, تو تم ایک دم ان کو نہ چھوڑو بلکہ ترتیب وار درجے وار ان کی اصلاح کرو. وہ آگے تدبیر بتائی وہ کیا ہے اس کا طریقہ. فعظوہن, اگر یہ چیز سامنے آ جائے بیویوں کی جانب سے تو تم ان کو خوب سمجھاؤ, واعظ و نصیحت کرو. یہاں پر قرآن کریم نے واعظ کا لفظ اختیار کیا ہے, زجر کا اور ڈانٹ ڈپٹ کا نہیں کیا, جس کا مطلب یہ ہے کہ جب یہ چیز ظاہر ہو بیویوں کی اور عورتوں کی جانب سے تو تمہیں چاہیے کہ تم اس کو دل سوزی کے ساتھ, دل جمعی کے ساتھ اس کا احترام کرتے ہوئے سمجھاؤ کہ تمہارا یہ راستہ ایسا ہے, تمہارا یہ راستہ ایسا ہے, اسے چھوڑ دو. سمجھاتے رہو ایسو ہن, اور اگر وہ اس سے باز آ جائیں سمجھ جائیں, اس لیے کہ اکثر و بیشتر عورتیں اپنی ناواقفیت کی وجہ سے بات سمجھتی نہیں ہے, لیکن جب سمجھ میں آ جائے تو مردوں سے زیادہ پختگی سے اس پر عمل کرتی. مرد اتنا پختہ نہیں ہوتا عمل میں جتنی عورت ہوتی, اس لیے اس کے دل میں اتارو, اس کے ذہن کو بناؤ کہ دیکھو تمہیں اللہ کے یہاں جواب دینا ہے. آخرت سے ڈراؤ, قبر سے ڈراؤ, دنیا کے حالات سے ڈراؤ, اپنے گھر سے ڈراؤ کہ بچے ہوں گے, اولاد ہوگی, اس پر برا اثر پڑے گا. اس قسم کی یہ ہے واعظ و نصیحت کہ ہر پہلو سے اس کو سمجھایا جائے, ڈانٹ ڈپٹ بھی نہیں بلکہ خوب سمجھاؤ. اکثر و بیشتر خواتین اس سے متاثر ہو جائیں گی, وہ بڑی رقیق القلب ہوتی ہیں, نرم دل ہوتی ہیں, ذرا سی بات ان کے اوپر اثر کر جاتی ہے اور دل میں اتر جاتی. اللہ نے ان میں یہ خوبی پیدا فرمائی کہ نرم دل ہیں, بہت جلدی متاثر ہوتی ہیں, بالخصوص اللہ اور رسول کے معاملے میں ان کا تاثر جلدی ہوتا ہے اور پھر اس کو وہ پکڑ لیتی ہیں مضبوطی. تو اگر وہ شریف ہے, اخلاق اس کے اندر ہے, اس واعظ و نصیحت سے وہ سمجھ جائے, لیجئے پھر خاندان بن گئے, پھر وہی آپس میں محبت اور مودت آ گئی, پھر وہی آپس کے اندر تعلقات پیدا ہو گئے. اور اگر پھر بھی باز نہ ہے, فرمایا وَحْجُرُوْهُن, وَحْجُرُوْهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَاضْرِبُوْهُن, پھر تم ان کے پاس جانا چھوڑ دو, یہ سزا دیا, ان کے قریب جانا چھوڑ دو, ان کی بستر الگ کر دو, یہ ایک ایسی سزا ہے نفسیاتی طور پر جس کو کوئی شریف عورت برداشت نہیں کر سکتی. ایک دن دو دن برداشت کرے گی پھر آخر مان لے گی. دیکھیے فوراً چھوڑنے کو نہیں فرما رہا قرآن کریم، ترتیب وار اس کو ذکر کر رہا ہے. لیکن بعض ایسی بدفطرت ہوتی ہیں کہ پھر بھی وہ نہیں مانتی، ڈھیٹ جسے کہتے ہیں، اپنی ضد پر اڑی ہوئی. ٹھیک ہے مکان جائے، خاندان جائے، رشتہ ختم ہو جائے، نگاہ ختم ہو جائے، لیکن ہم تو یہی کریں گے. بات ایسی ہوتی ہیں. تو فرمایا وضربوہن، اگر اس سے بھی باز نہ آئے تو پھر ہلکی مار مارو، سخت نہیں، ہڈی وڈی نہیں توڑ دینا، ہلکی مار مارو. اجازت دی قرآن کریم نے، اجازت دی ہے، لیکن مار ہلکی ہونا چاہیے، یہ شرط ہے اس کے اندر. جیسے کہ حدیث بخاری میں وضربوہن غیر مبرہ ضربن غیر مبرہ، ایسی مار مارو کہ جس سے نشان نہ پڑے، نہ اوپر کے بدن پر نہ اندرونی بدن پر. جس کو میں نے ہلکی مار اور معمولی مار کے ساتھ تعبیر کیا، لیکن اس میں بھی پابندی لگائی حدیث شریف میں کہ چہرے پر ہرگز نہ مارو، سر پر ہرگز نہ مارو، خصوصاً اپنی زوجہ کو، اور عام طریقے سے ہر انسان کو. سر پر مارنا اور چہرے پر مارنا حرام ہے شریعت کی روح، چاہے وہ معمولی مار ہو. حتیٰ کہ ایک چانٹا بھی سر پر چہرے پر مارنا یہ بھی مکروہ ہے، اگرچہ اس کے اندر کسی ضرر کا اندیشہ نہیں. کسی بھی انسان کو مارنا چہرے پر یا سر پر اس کو شریعت نے جائز قرار نہیں دیا. انسان تو انسان ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جانور کو بھی اس کے منہ اور سر پر مارنے سے منع فرمایا کہ جانور کے چہرے پر نہ مارو، اس کے سر پر نہ مارو. ہے کہیں ایسی تعلیم حضرت دنیا میں؟ بتائیے، اس کے اندر بڑی حکمتیں ہیں جو اس وقت میں بیان نہیں کر سکتا. تو دیکھیے پھر یہ تعلیم دی کہ ہلکی مار مارو، معمولی مار مارو. اب چونکہ بدن پر پڑ گئے جوتے اور وہ بھوت بھاگ گئے جو سوار تھے، کیونکہ جوتوں سے وہ بھاگ جاتے ہیں، اصلاح ہو جائے گی. لیکن فرمایا کہ اگر اس پر بھی اصلاح نہ ہو تو ابھی نہ چھوڑو. فواسو حکم من اہلہا، پھر دو آدمی جمع ہو، ایک زوجہ کی طرف سے اور ایک زوج کی طرف سے، یہ دو آدمی جمع ہوں، ایسے آدمی کے جو کسی کی طرفداری نہ کریں، جانبداری نہ کریں، بلکہ حق و انصاف سے فیصلہ کریں، وہ جمع ہو کر پھر بیٹھیں. آگے فرمایا قرآن نے کہ اگر ان دو آدمیوں کا ارادہ حقیقتاً اصلاح کرنے کا ہے، یوفق اللہ بینہما، تو اللہ تعالیٰ ان کے درمیان ان کو توفیق عطا فرما دے گا، یعنی ایسے اسباب فراہم فرما دے گا کہ یہ اصلاح کا کام کر دیں. کتنا طویل یہ پروگرام قرآن کریم نے زوجہ کی اصلاح کے لیے پیش کیا ہے. اب اسی سے اندازہ لگا لیجئے کہ اسلامی نکاح جو ہوتا ہے وہ چند لمحوں کے لیے نہیں ہوتا، چند گھنٹوں کے لیے نہیں ہوتا، چند سالوں کے لیے نہیں ہوتا، یہ عمر بھر کے لیے ہوتا ہے. ورنہ کیا ضرورت تھی اتنے پروگرام کو ترتیب دینے کی؟ سیدھا سیدھا کہہ دیا جاتا چھوڑو. اسلام میں نکاح کا رشتہ بے انتہا مضبوط رشتہ ہے، اور اتنا ہی نازک بھی. یہ رشتہ نکاح مضبوط اتنا ہے کہ شوہر کے علاوہ اگر کوئی اس کو توڑنا چاہے توڑ نہیں سکتا. پہ اتنا مضبوط ہے. شوہر کے علاوہ کوئی توڑ نہیں سکتا اسے. اور نازک اتنا ہے کہ اگر ذرا بھی مذاق میں بھی کہہ دیا شوہر نے کہ تجھے طلاق طلاق ہو جائے گی, ٹوٹ جائے گا. نازک اتنا ہے, پختہ بھی ہے اور بے انتہا پختہ ہے, نازک بھی ہے اور بہت نازک. کہ اگر مذاق میں بھی اس نے کہہ دیا اپنی زوجہ سے کہ تجھے طلاق طلاق ہو جائے گی, ٹوٹ گیا رشتہ. ہنسی مذاق میں اگر کہہ دیا تو ہو جائے گی, اور دوسری صورتیں بھی ہیں, اگر بھولے سے کہہ دیا تو ہو جائے گی, اور طریقے سے کہہ دیا تو ہو جائے گی. نازک کتنا ہے. تو اس رشتہ نکاح کو استوار اور درست رکھنے کے لیے اتنا لمبا پروگرام قرآن کریم نے دیا. کیوں؟ اس لیے دیا کہ یہ خاندان بننے والا ہے. شوہر اور زوجہ کے ساتھ ایک خاندان بننے والا ہے. اس خاندان کی بنیاد صحیح رہے, جو اولاد ہو وہ صحیح طریقے سے صحیح راستے پر ہو. یہاں سے اصلاح شروع ہو. اس لیے اس رشتہ نکاح کو اور کچھ نہ سمجھیے, بلکہ یہ رشتہ نکاح حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے قول کے مطابق امت مسلمہ میں کثیر تعداد پیدا کرنے کے لیے ہے. حضور کی بات کہہ رہا ہوں, اپنی نہیں کہہ رہا. امت مسلمہ کی تعداد زیادہ سے زیادہ. چنانچہ آپ نے ارشاد فرمایا, مشکات میں یہ حدیث موجود ہے, تزوج الودود الولود, تم نکاح کرو ایسی عورت سے جس میں دو وصف ہوں. الودود محبت کرنے والی, اور ودود کا لفظی ترجمہ کیا بتاؤں, ٹوٹ کر محبت کرنے والی, یہ ہے ودود کا ترجمہ. یعنی دنیا بھر کو چھوڑ دے, حتیٰ کہ اپنے ماں باپ کو بھی چھوڑ دے, بہن بھائی کو بھی چھوڑ دے شوہر کے مقابلے میں, یہ ودود ہے. اور ایسی ہیں بہت سی خواتین. اور الولود, جس کے بچے زیادہ ہوتے ہوں اس کو کرو. یہ دو وصف بتائے اس حدیث میں, یہ دو وصف بتائے. بچے زیادہ ہونے کی تدبیر یہ لکھی ہے علماء نے کہ اس کے خاندان میں دیکھ لیا جائے کہ کیا حال ہے عورتوں کا. اگر عورتوں کے بچے زیادہ ہوتے ہیں تو اس کا بھی یہی حال ہوگا, لہذا نکاح کرو. تو آپ نے کثرت سے اولاد پیدا کرنے والی عورتوں کے نکاح کی ترغیب دی اور حکم دیا. آگے فرمایا, فَإِنِّي أُبَاهِي بِكُمُ الْأُمَمَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ, اس لیے کہ میں قیامت کے دن فخر کروں گا تمہاری کثرت پر کہ میری امت کی تعداد دنیا کی ماضی کی تمام امتوں سے زیادہ ہے. میں فخر کروں. حضور تو فخر کریں کثرت تعداد پر اور مسلمانوں کی کثیر آبادی پر, اور دشمنان اسلام اس پہ قدغن لگائے. ذرا غور فرمائیے کہاں سے کہاں پہنچ گیا. تو بہرحال میں یہ عرض کر رہا تھا کہ پورے خاندان کو اور پھر اس کے بعد آنے والی نسل کو صحیح طریقے سے تربیت دینا اور اس کی اصلاح کرنا, یہ اسی وقت ہوگا کہ جب شوہر اور بیوی کے حقوق متعین کر دیے جائیں اور پھر ان کو صحیح طریقے سے حاصل کیا جائے, وصول کیا جائے اور صحیح طریقے سے ادا کیا جائے. اس لیے شوہر اور بیوی کے حقوق کا کچھ نہ کچھ علم ہونا چاہیے. اللہ تعالی ہمیں اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آپ دیکھیں گے کہ آپ کا گھر جنت بن جائے گا اگر یہ حقوق ادا ہونے لگے جو مقرر کیے ہیں شریعت نے. انشاءاللہ اگلی مجلس میں ان کو عرض کروں گا. دعا کریں کہ اللہ تعالی ہمیں اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے, اور اللہ تعالی ہمیں شیطان کے راستوں سے اور دشمنان اسلام کے جال سے پوری طرح آزاد فرمائیں, اور دعا کریں کہ اللہ تعالی ہمیں صحیح اسلامی معاشرہ قائم کرنے کی توفیق عطا فرمائے, اور اللہ تعالی ہم سب پر اپنی رحمت نازل فرمائے برحمتک یا ارحم الراحمین.